سچ بولتا ہو جو احساس کر لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے احساس کر لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں. حسب معمول آپ کی کالز ہوں گی، سوالات ہوں گے تجارت سے متعلق، مالی لین دین سے متعلق، مارکیٹ سے متعلق، اور اس پہ شرعی رہنمائی فراہم کریں گے مفتی علی اصغر عطاری مدنی منتظر اللہ العالی انشاءاللہ عز و جل. پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت. آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پہلی کال کی جانب بڑھیں گے اور کال کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیں گے. جی،
سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہے کہ اگر ہم کوئی فلیٹ بک کرتے ہیں اس نیت سے کہ آگے تھوڑا مہنگا بھیج دیں گے، اسے بکنگ میں پیسے دے کے 10-15 لاکھ، پھر آگے اگر مہنگا ہو جاتا ہے تو وہ بھیج دیتے ہیں، یہ کرنا کیسا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ ذرا مجھے معلومات.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلیٹ ایک اثاثہ ہے، ایک مال ہے. تیار شدہ فلیٹ ہوں تو اس کی خرید و فروخت میں کوئی نہ آپ سوال کریں گے اور نہ کوئی کبات ہے، یعنی ایک عام سی بات ہے. لیکن اگر بات ہے ان فلیٹوں کی کہ جن کی ابھی بکنگ کروائی ہے اور وہ انڈر کنسٹرکشن ہیں اور وہ بن رہے ہیں، اس سوال کا جواب سننے سے پہلے ہمارے ناظرین کو میں یہ گزارش کروں گا کہ دو تین چیزیں آپ اپنے سامنے رکھیں. ہوتا یہ کہ ایک جواب کی جو بنیاد ہے وہ کسی نہ کسی اہم تھیوری پر ہوتی ہے، تو وہ تھیوری اگر ہم سمجھ جائیں تو جواب کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. دیکھیے، ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز خرید لیں اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ آرڈر پر کوئی چیز بنوائیں. آرڈر پر جب آپ کوئی چیز بنواتے ہیں اس ڈیلنگ کو بے استثنا کہتے ہیں، میکنگ پروسیس کے ذریعے وہ چیز بنتی ہے تو بے استثنا اسے کہتے ہیں. تو بے استثنا کے اندر وہ مال موجود نہیں ہوتا، آپ کی ڈیل پہلے ہو جاتی ہے، مال موجود نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پیسے پہلے لے لینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ چیز یا پروڈکٹ بنا کر ڈیلیور کرنا یہ ذمہ داری ہوتی ہے جس کو آرڈر دیا گیا اس کی، یعنی اگر فلیٹ ہے تو بلڈر کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس شخص کے لیے جس نے پہلے بکنگ کروائی ہے بلڈر سے، اس کے لیے ایسا فلیٹ خریدنا جائز ہے، اس میں کوئی شریک قباحت نہیں ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ وہ جو اس نے فلیٹ خریدا ہے اسے مکمل ہونے سے پہلے، قبضہ لینے سے پہلے آگے بیچا جا سکتا ہے یا نہیں.
جی،
اس حوالے سے مختلف آراء ہیں. بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ اسے بیچا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دارالافتاء اہل سنت کی تاحال یہ رائے ہے کہ جب تک قبضہ نہیں ہو جاتا آگے نہیں بیچا جا سکتا. البتہ ہم اس مسئلے پر مجلس تحقیقات شریعہ کے فورم پر کام جاری ہے، تو کوئی اور دوسری رائے قائم ہوئی تو اللہ نے چاہا تو بتا دیا جائے گا.
مجلس تحقیقات شریعہ کا مختصر ایک دو جملے میں تعارف ہو جائے.
دارالافتاء اہل سنت کے مختلف فورم ہیں، مطلب ایک انتظامی فورم ہے،
ٹھیک،
مجلس افتاء جو ہے
جی
وہ انتظامی فورم کی باڈی ہے،
ٹھیک ہے،
اور ایک وہ فورم ہے جہاں پر مختلف جو عصری مسائل ہیں جو زیر بحث آتے ہیں،
ٹھیک ہے،
اور ان پر ڈیبیٹ ہوتی ہے،
ٹھیک،
ان پر مقالہ جات لکھے جاتے ہیں، شرکا ایک دوسرے کے مقالے پر اشکالات اور علمی سوالات قائم کرتے ہیں، سوالات کی روشنی میں مزید تحقیق ہوتی ہے اس موضوع پر، پھر دوبارہ جو ہے وہ فورم پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو یوں ایک علمی مذاکرہ اور علمی تحقیق اور ریسرچ فورم ہے یہ۔
ٹھیک،
ہم نے مسئلہ جو فائنل کیا ہے اپنے اس فورم پر وہ ہے آرٹیفیشل پرسن کا مسئلہ۔
ٹھیک،
اس مسئلے پر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری شاید 3 سے 4 سال لگے ہوں
ایک مسئلے پہ، گویا ایک مسئلہ ہی ہے نا۔
پہلے ایک ہم نے بعض اس کی جہاد پر کلام کیا، کچھ مقالہ جات لکھے گئے، وہ اطمینان بخش نہیں تھے۔
ٹھیک،
پھر کچھ نئے زاویوں سے کلام ہوا، پھر کچھ نئے زاویوں سے کلام ہوا، پھر ہم نے مختلف کمپنیوں کو دیکھا، مختلف یعنی آرٹیفیشل پرسن جو ہے وہ کس کس طرح پایا جاتا ہے معاشرے کے اندر۔ کم از کم 3 طرح پایا جاتا ہے، کمپنی کی صورت میں پایا جاتا ہے، سوسائٹی کی صورت میں پایا جاتا ہے، اسی طریقے سے کمپنی اور سوسائٹی سے ہٹ کر جو ہے بھی ایک دو صورتیں ہوتی ہیں جس میں وہ پایا جاتا ہے۔
ٹھیک،
پھر ہم نے اس بات پر غور کیا کہ اس طرح کے جو آرٹیفیشل پرسن ہیں ان کے کیا حقوق ہوتے ہیں، قانونی حقوق کیا ہوتے ہیں، قانون کی نگاہ میں ان کی کیا حیثیت ہوتی ہے، ایک قابل تملیک ہوتے ہیں، ان کو کوئی چیز ملک کی جائے تو یہ مالک بن جائیں گے، ان کا لیگل فورم کیا ہے، پھر شرعی حوالے سے اس کی اپنی تمید اور گفتگو۔ تو بہت ہی طویل مباحثے کے بعد اور طویل مراسلت کے بعد اور طویل نشستوں کے بعد، ان متعدد نشستوں کے بعد پھر اس بات پر اتفاق ہوا کہ آرٹیفیشل پرسن جو ہوگا کون کون سی چیزیں ہوں گی اور ان کے کیا کیا جو رائٹس ایسے ہوں گے جو ان دا شرع معتبر ہوں گے۔
ٹھیک ہے، مدنی چینل کے ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ جو گفتگو ہو رہی ہے آرٹیفیشل پرسن کا جو مسئلہ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن جن کے متعلق ان کے متعلق ہے، ایک شرعی پیچیدگی پائی جا رہی تھی، ایک مسئلہ تھا اسے حل کرنا تھا، اس کی مفتی صاحب نے تفصیل بتائی۔
ایک مسئلہ نہیں تھا، مسئلوں کی ماں تھی۔
ٹھیک ہے،
یعنی یہ ایک ایسا مسئلہ تھا کہ اس کے ارد گرد درجنوں مسئلے جڑے ہوئے تھے، درجنوں مسئلے۔
اب یہ حل ہوگا تو وہ حل ہوں گے، وہ ڈیپینڈ کر رہے تھے ان پہ،
وہ ڈیپینڈ کر رہے تھے اس پر۔
ٹھیک ہے، مطلب ایک چھوٹی سی بات اور وضاحت فرما دیں آپ، آرٹیفیشل پرسن کا مسئلہ جو ہے دارالفتاء اہل سنت ہو یا مجلس تحقیقات شرعیہ ہو، ایک مجلس کی صورت میں یا آپ ہوں انڈیویجلی مفتی کی صورت، آپ کا اس سے کیا لنک تھا، آپ کا کیا بینیفٹ تھا کہ آپ یہ مسئلہ حل کریں؟ مطلب اتنی آپ نے فرمایا نا 3-4 سال کی نشست ہوئی، اور یہ بالخصوص مدنی چینل کے ناظرین اس وقت جو احکام تجارت دیکھ رہے ہیں، یہ سوال میں نے آپ کے لیے کیا ہے، کیونکہ بہت سارے سوالات جو ہوتے ہیں مفتی صاحب بھی فرماتے ہیں تفصیل بتا دیں یا اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، تو اب وہ کیوں فرماتے ہیں، وہ وجہ آ رہی ہے سامنے، مجھے امید ہے۔
دیکھیے، معاملہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر کوئی ایک ایسی پرائیویٹ کمپنی ہے، کیونکہ ہر کمپنی جو ہے وہ آرٹیفیشل پرسن نہیں ہوتی۔
ٹھیک ہے،
کمپنی ایک حد پر پہنچتی ہے تو پھر اس کو یہ حیثیت وہ طلب کرتی ہے، اس کو دی جاتی ہے۔
ٹھیک
ہے، تو بہت سارے جو نا چیزیں قائم ہوتی ہیں، مثال کے طور پر ہمارا بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ ہے۔
ٹھیک ہے،
اور ہمارا معاہدہ کس سے ہے؟
بینک سے۔
بینک سے یا مینیجر سے؟
ہمارا تو بینک سے۔
بینک سے ہے نا،
جی۔
تو اب معاملہ یہ ہے، بینک میں مینیجر کس نے رکھا؟
بینک نے۔
مینیجر کس نے رکھا؟
بینک نے۔
انتظامیہ نے رکھا،
جی،
ٹاپ انتظامیہ نے رکھا، ساری اجازتیں لیے جائیں، آخر میں اتھارٹی کون ہوگا؟ آرٹیفیشل پرسن ہوگا، جس سے آپ لین دین کر رہے ہیں، آپ ریلوے سے لین دین کر رہے ہیں، ٹکٹ خریدتے ہیں، آپ کا لین دین کس سے ہوگا؟ فرد سے ہوا یا کمپنی سے ہوا؟
کمپنی سے ہوا، ادارے سے ہوا۔
کمپنی سے ہوا نا، اگر آپ اس کمپنی کی حیثیت کو ہی نہیں مانتے،
جی،
تو پھر تو یہ آپ کا ٹکٹ خریدنا بھی درست نہیں رہے گا۔
ٹھیک ہے،
تو میں نے عرض کیا کہ یہ مسائل کی ماں تھی، عصر حاضر کے جو مسائل ہیں،
جی،
ان کی بھی ماں تھی، اتنا ہیوی مسئلہ ہے۔ تو یوں چاروں طرف جب نظر دوڑاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی جو لین دین اور ڈیلنگ ہو رہی ہے اداروں کے ساتھ، اگر ان اداروں کو خود ایک پرسن، ایک شخص، ایک لیگل باڈی آپ تسلیم نہیں کرتے، ایسا لیگل باڈی جو اختیارات رکھتا ہے، محدود اختیارات،
جی،
یعنی وہ خرید و فروخت کا اہل ہے، وہ کسی کو نوکری پر رکھنے کا اہل ہے،
ٹھیک ہے،
اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں،
ٹھیک،
تو یعنی سینکڑوں قسم کی ایسی چیزیں ہیں، رائج العمل چیزیں، مروجہ چیزیں، کہ جو کل عدم قرار پائیں گی, اور ان کو کل عدم قرار دینا حرج عظیم لازم آنے کے مترادف ہے.
جی بالکل, آپ کی کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی
محمد سلیم رضا اٹاری احمد پور شرکیہ محراب والا سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کمپنی میں کام کرتا ہے اور ایک کمپنی کا یہ اصول ہے کہ جب کاروبار کی تھوڑی سی کمی بیشی آتی ہے تو کمپنی ادھار کی اجازت دے دیتی ہے کہ مارکیٹ میں ادھار دو تاکہ سیل بڑھے کاروبار بڑھے, اور دکاندار ادھار لیتے رہتے ہیں, ایک بل دیکھ کر دوسرا بل لے لیتے ہیں, یعنی صاحب کا ادھار کے پیسے جو ہے وہ دکاندار دیتا ہے, پھر آگے پھر دوبارہ ادھار دی جاتی ہے, تو ایک دم پھر کمپنی پیچھے سے کہتی ہے کہ بھئی اب ادھار بند کر دو, نقد مال دو, تو دکاندار کے پاس جو پیسے موجود ہوتے ہیں جب اسے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اب آگے ہم آپ کو نقد دیں گے, تو دکاندار وہ بل روک لیتا ہے, وہ پینڈنگ میں رکھ لیتا ہے, آگے وہ نقد لیتا رہتا ہے, تو بعض کمپنی ایسے کرتی ہیں کہ وہ سیل مین کو یہ کہتی ہیں کہ بھئی ہم نے آپ کو ادھار کی اجازت دی تھی, اب ادھار بند ہے تو لہٰذا آپ اپنی جیب سے پیسے پورے کر دیں, یہاں وہ جب آپ کو دے گا تو آپ لے لیجئے گا, تو دکاندار کا ایک بل روک لینا یا کمپنی کا ادھار کی اجازت دے کر پھر سیل مین کے کھاتے میں ڈال دینا, یہ طریقہ کار کیسے ہے, اس معاملے میں رہنمائی ارشاد فرما دیجئے.
ٹھیک ہے جی, آپ کے سوال کا جو خلاصہ میں سمجھ سکا وہ عرض کر دے تو مدنی چینل کے ناظرین کے لیے, صرف دو باتیں مجھے سمجھ میں آئی. ایک یہ کمپنی ادھار کی اجازت دے رہی ہے اور سیل مین کمپنی کے بہاف پر آگے دکاندار کو ادھار دے رہا ہے, اور دکاندار کو جب کہا جا رہا ہے کہ جی آپ کلوزنگ کر دیں ہمارا ادھار چکتا کر دیں, تو وہ ایک بل روک رہا ہے. دوسرا یہ کہ اب یہ جو بل روکا ہے یہ سیلز مین کے ذمے آ رہا ہے, تو یہ دو باتیں مجھے سمجھ پائیں.
دیکھیے سیلز مین کے ذمے اس بل کا آنا یہ تو ظلم ہے.
ٹھیک ہے,
وہ اپنی جیب سے کیوں دے گا, وہ جا کے خرید و فروخت کروانے کا ذمہ داری ہے اس کی.
ٹھیک,
انہوں نے ادھار کی اجازت دی, اس نے ادھار میں مال بیچا.
صحیح,
نقد کی اجازت دی, اس نے نقد میں مال بیچا.
صحیح,
اب نقد میں مال بیچا تو کیش لے کر آئے گا, ادھار کی اجازت دی ہے اور لوگ نہیں دیتے, تو اتنی ذمہ داری اس کی ضرور بنتی ہے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا سیکھے. سیلز مین کی جو ساری کی ساری صلاحیتیں ہیں وہ ہیں سامنے والے کو مطلب کہ اپنے بوتل میں بند کرنے کی, کہ سامنے والے کو یہ موٹیویٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے, یہی اس کی کامیابی ہے. اپنی باتوں کے ذریعے, اپنے انداز کے ذریعے جھوٹ سے کام نہیں لے گا, دھوکے سے کام نہیں لے گا, تو ان معنی میں اس کی ایک کمزوری ضرور ہے یہ کہ پیسے نہیں نکلوا پا رہا. لیکن بعض اوقات جو دکانداروں کی نیچر ہے بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے, تو کمپنی کو بھی اپنے سیلز مین پر ایک حد تک جو اخلاقی دباؤ بنتا ہے وہ دباؤ رکھنا چاہیے, یہ سامنے والے پر اخلاقی دباؤ رکھے, لیکن تجاوز نہیں ہونا چاہیے حدود سے. اس سے تقاضا کرنا کہ تم اپنے جیب سے دو یہ ظلم ہے, اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی.
مطلب دوسری بات کہ دکاندار جو بل روک رہے تو اس کو کیا حکم,
دکاندار ہی کی تو غلطی ہے کہ جو نئے افسانے شروع ہوئے ہیں.
ٹھیک,
اگر اس کی غلطی نہ ہوتی تو یہ سارے معاملات ہی نہ ہوتے. تو جتنی مدت تھی ادھار کی,
جی,
تو اس مدت پر اس کو پیسے دینا ضروری ہے.
ٹھیک ہے, جو مدت طے ہوئی وہیں تک اس کا ادھار صحیح ہوگا, اور اب جو روکے گا تو پھر ظلم ہوگا.
بلا عذر روکا جاتا ہے عام طور پر, کوئی عذر ہے تو ایک دوسری صورتحال ہے.
مطلب ایک چیز تو یہ نا کہ ادھار دے رہے ہیں, پہلے ادھار دیا, اب ادھار جب منہ کو لگ گیا تو پھر یہ چھٹتا تھوڑی ہے, تو یہ کمپنی کو بھی بھارت سوچنا چاہیے. اگلی کال دیجیے.
مفتی صاحب کے بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے, کسی نے کسی کے مکان کو گروے سے رکھا اور وہ جو مکان کا مالک تھا وہ باہر نکل گیا اور وہ دوسری جگہ کرائے سے رہنے لگ گیا. اب جس نے گروے سے مکان رکھا تھا وہ خود نہیں رہ رہا, اس نے کسی کو بھاڑے سے دے دیا, کرائے پر دے دیا. اب وہ اس کرائے کا پورا فائدہ بھی اٹھاتا ہے, تو یہ بتائیں کہ کیا اگر یہ 5,000 روپے مہینہ لیتا ہے اس کرائے دار سے, تو کیا اس میں سے اس کو آدھی رقم جو مکان کا مالک تھا اس کو دینا پڑے گی, یا پھر یہ اس کے حساب سے دے؟ جواب عنایت فرمائے, جزاک اللہ خیرا.
ٹھیک ہے جی, جواب تو مفتی صاحب دیتے ہیں, آپ نے سوال کیا کیا. جی مفتی,
اصل ہم نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ جب آپ سوال کریں کم از کم اپنے علاقے کا نام ضرور بتا دیا کریں. آپ کے لب و لہجے سے اور الفاظوں سے لگ رہا تھا کہ سوال ہند سے ہے.
جی
سوال کیا کیا انہوں نے؟
سوال یہ کیا کہ ایک شخص نے مکان گروی رکھا ہے, اب وہ تو کسی اور جگہ پہ کرائے پہ چلا گیا رہ رہا ہے, جس نے جو مالک تھا
مکان پہلے گروی رکھا گیا,
مکان گروی رکھوا دیا.
اچھا,
اب جس نے گروی رکھوایا ہے اسے تو خالی کرنا ہے مکان, تو وہ کسی دوسری جگہ کرایہ پہ رہ رہا ہے،
ٹھیک ہے،
اور جس کے پاس گروی رکھوایا ہے اس نے آگے کرایہ پہ دے دیا کسی اور کو، تو اب یہ کہہ رہے ہیں جو کرایہ آ رہا ہے اس میں سے مالک مکان کو آدھا ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے، سوال ان کا یہ.
اچھا، اگر یہی سوال ہے تو پہلا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ گروی میں جو چیز رکھوائی گئی ہے اس سے فائدہ اٹھانا تو جائز نہیں ہے. یعنی گروی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ادھار پیسے لیے ہیں، بھاری رقم لی ہے، تو بھئی اس کی
شیورٹی
سیکیورٹی کیا ہوگی، یہ رقم کیسے ملیں گے؟ جب یہ مکان کی چابی رکھ لو، تو مکان کی چابی ایک امانت کے طور پر رکھی جاتی ہے، اس سے وہ شخص جس کو قبضہ دیا گیا وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا، ورنہ جو قرض اس نے دیا ہے اس پر یہ نفع لازم آئے گا اور یہ سود ہو جائے گا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خود جس نے گروی پر مکان لیا ہے یہ اس سے فائدہ تو اٹھا ہی نہیں سکتا، تو اس کا کرایہ پر دینا جائز نہیں ہے، کرایہ سے جو آمدنی حاصل ہوگی وہ بھی جائز نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس نے گروی پر یہ مکان رکھا ہے تو وہ کسی قسم کا تقاضا تو اس وقت کرے گا نا جب یہ عمل جائز ہوگا،
ٹھیک ہے،
یہ عمل ہی جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے، تو اب تو آپ کا یہ سوال جو تھا وہ تو الگ ہو گیا.
اور اگر معاملہ کسی غیر مسلم کے ساتھ ہے، یہ تو میں نے وہ باتیں بیان کی ہیں
جو عمومی ہیں،
مسلمان اور مسلمان کے درمیان ہو،
ٹھیک ہے،
اور اگر معاملہ یہ ہے کہ کوئی ایک فریق غیر مسلم ہے،
جی،
پھر اس کی تفصیل دیکھنی پڑے گی، تو جواب میں تبدیلی آ سکتی ہے.
ٹھیک ہے، دونوں طرف مسلمان ہو تو جواب یہی
یہ ہے.
ٹھیک، مصحف جیسے انہوں نے کہا کہ آمدنی آدھی جو ہے نا اس کو دے دیں، ایک سوال کیا انہوں نے، تو جس نے گروی رکھوایا ہے کیا وہ اپنے جو چیز رکھوائی ہے اس سے کوئی بینیفٹ اٹھا سکتا ہے؟
وہ تو مکمل قبضہ دے گا نا. رہن اور گروی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی چیز مکمل طور پر اس کے حوالے کر دیں گے،
ٹھیک ہے،
وہ اس کو سیکیورٹی کے طور پہ اپنے قبضے میں رکھے گا، لیکن اس کو استعمال نہیں کر سکتا. زمین ہے تو کاشت نہیں کر سکتا، مکان ہے تو اس کو کرایہ پہ نہیں دے سکتا، خود بھی نہیں رہ سکتا، صرف اس کو ایک امانت کے طور پر رکھا جائے گا.
یعنی اس سے دونوں کے فائدے جدا ہو جائیں گے، یوں سمجھا جائے؟
جی ہاں.
اچھا مصطفی، یہ جو گروی رکھوائے یہ اسے امانت تصور کریں گے؟
اعلیٰ درجے کی امانت.
مارکیٹس میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو بڑے دکاندار ہوتے ہیں یا جو قابل بھروسہ افراد ہوتے ہیں تو مارکیٹ میں موجود چھوٹے ورکر جو ہوتے ہیں وہ بعض اوقات رقم جمع کرواتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کے پاس رقم جمع کروا رہے ہیں، یا بی سی ڈال دیتے ہیں تو وہ بھی جمع کرانے کی ایک صورت بنتی ہے. اب وہ دکاندار یا وہ مل اونر میں تو نہیں ہوتا ہے، چھوٹا مسئلہ ہے، تو وہ اس رقم کو استعمال کرتے ہیں. اچھا، ان کی طرف سے بھی اجازت ہوتی ہے جو جمع کروا رہے ہیں کہ اگر آپ استعمال کر رہے ہیں استعمال کرتے رہے، مثال کے طور پر پہلی سے لے کے 29 تاریخ تک رقم جمع کروائیے 29 دن تک، لیکن اب جب اگلی پہلی آئے گی تو یہ رقم وہ لے لیں گے ایک مشت، اس طریقے کی کوئی ترکیب ہے؟ تو وہ رقم اگر استعمال کری تو اس کا کیا حکم؟
بی سی کی جو رقم ہے،
بی سی کی ہو یا ویسی جمع کروا رہا ہے، اس کے بعد 500 روپے روز میں آپ کو دوں گا اور جو ہے پھر مہینے پہ 15,000 ایک مشت لے لوں گا آپ کے پاس.
دیکھیے، ایک اصطلاح قرض،
ٹھیک ہے،
اور ایک اصطلاح ہے امانت،
ٹھیک ہے.
جو چیز امانت ہو اس کے اندر کسی قسم کا تصرف نہیں کیا جا سکتا،
ٹھیک ہے.
اسی طریقے سے ایک چیز ہے آریت،
ٹھیک ہے.
آریت مثال کے طور پر آپ نے کسی کی بائک مانگی،
جی،
تو جب آپ بائک واپس دیں گے تو اسی حالت میں دیں گے نا،
ٹھیک ہے، جس حالت میں لی تھی.
جی ہاں، تو بائک کے اندر استعمال ہوتا ہے،
جو ایک نیچرل ڈیپریسیشن ہوگا وہ تو اپنی جگہ ہے،
اور وہ اپنی جگہ پر،
ٹھیک ہے.
یعنی بائک لے کر آپ نے استعمال کر کے واپس دینی ہے، یہ آریت کہلاتی ہے. کوئی برتن مانگا کسی نے، برتن استعمال کر کے واپس دے دیا،
ٹھیک
ہے، یہ آریت ہے،
ٹھیک.
امانت یہ تھی کہ استعمال ہی نہیں کرنا، آریت میں استعمال ہوگی لیکن اصل چیز باقی رہے گی،
صحیح.
تیسری چیز ہے قرض،
ٹھیک ہے.
قرض میں جو چیز لی جائے گی وہ اپنی حالت پر باقی نہیں رہے گی،
ٹھیک.
یہ فنا ہو سکتی ہے،
ٹھیک.
جیسے مثال کے طور پر آپ نے ایک بوری گندم قرض کے طور پر لے لی، اب اس ایک بوری گندم جو آپ نے قرض کے طور پر لی ہے ابھی سال بعد آپ کو مل جائے گی واپس، تو معاملہ یہ ہے کہ اب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ اس کو سنبھال کر رکھیں گے،
جی،
اس کو آپ سرو کریں گے، اس کو پسوائیں گے، روٹی بنائیں گے، کھائیں گے. اسی طریقے سے جب آپ کسی سے پیسہ قرض کے طور پر لیتے ہیں اور وہ پیسہ آپ جناب سجا کر رکھیں، یہ تو اس کا مقصد نہیں ہے،
جی.
قرض کا مقصد یہ ہے کہ اس کو آپ یوٹیلائز کریں، استعمال کریں. جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو اس کو استعمال کرنا، اس کو فنا کرنا ہے، اس کو آپ نے بالکل فنش کر دیا. اتنا ہے کہ آپ جتنی اماؤنٹ لی ہے، جتنی چیز لی ہے، وہ سامنے والے کو وقت مقررہ پر دیں گے.
ٹھیک ہے, اس سے بھی جو لین دین ہوا ہے آپ نے یہ قرض, امانت اور آریت میں فرق بیان کیا.
اچھا, اب معاملہ یہ ہے کہ یہ تین چیزیں ہو گئی.
ٹھیک
ہے, آریت, قرض اور
امانت.
اب مارکیٹ کے اندر جن چیزوں کا آپ نے تذکرہ کیا, پہلے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ہیں کیا. جیسے بی سی ہے,
جی
بی سی ڈالنے میں ایک غالب عرف یہی ہے کہ جس کے پاس ڈالی جاتی ہے وہ اسے یوز بھی کرتا ہے.
جی, پتا بھی ہوتا ہے سب,
اپنی رولنگ میں رکھتا ہے, صرف اس بات کا پابند ہے کہ جو مقررہ تاریخ ہے
اس پہ دے گا,
اس میں وہ جمع کر کے دے دے.
جی,
تو یہ لوگوں کی جو اجازت ہے استعمال کرنے کی, عرفی اجازت,
جی,
جو الفاظوں میں اگرچہ کہ نہ ہو لیکن انڈرسٹڈ ہوتی ہے.
ٹھیک ہے,
تو یہ بتا رہی ہے کہ یہ امانت نہیں ہے.
ٹھیک ہے, بھلے امانت کہہ رہے ہیں,
یہ قرض ہے.
ٹھیک ہے,
اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جب کوئی مکان دکان کرایہ پر لیتے ہیں تو ایڈوانس دیتے ہیں, اس ایڈوانس کے تعلق سے قطن لوگوں کا یہ ذہن نہیں ہوتا کہ اس رقم کو سنبھال کر رکھا جائے, وہی نمبر ہمیں ملنے چاہیے نوٹ کے جو ہم نے دیے ہیں, بلکہ لینے والا اس کو اپنے استعمال میں لاتا ہے.
بالکل ایسے ہی,
اس کا جو استعمال ہے وہ قرض کا ہے.
ٹھیک,
یعنی وہ اس کی حیثیت قرض کی ہے, اس کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے.
ٹھیک,
تو یوں چیزوں کے مختلف استعمالات ہیں, جہاں کسی چیز پر امانت کا حکم آتا ہے تو وہاں اس کو استعمال نہیں کر سکتے, اور جہاں قرض کا حکم آتا ہے تو وہاں استعمال کر سکتے ہیں.
ٹھیک,
آریت کا تو مقصد استعمال ہوتا ہے.
ٹھیک, ماشاء اللہ یہ تین چیزیں بیان ہو گئی اس سوال کے ضمن میں, اور اس سب ایک سوال میں یہاں پہ کرنا چاہوں گا. ہمارے اس وقت جو موضوع چل رہا ہے اس سے ہٹ کر, وہ یہ جو سب دیکھیں پوری انٹرنیشنل لیول پہ بھی اگر ہم دیکھیں تو لوگ جو ہیں غربت 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 کہہ رہے ہیں, اور جو کاروباری افراد ہیں بالخصوص چاہے وہ ملکی ہوں چاہے انٹرنیشنل لیول پہ ہوں, وہ کہہ رہے ہیں کہ کاروبار جو ہے وہ انکریز ہونے کے بجائے ڈیکریز ہو رہا ہے. بعض ممالک میں ہو سکتا ہے کہ تیزی ہو, لیکن انٹرنیشنل لیول پہ جب ہم ایک مجموعی طور پہ دیکھتے ہیں تو یہ صورتحال ہے. پھر ہم اپنے جو نوجوانوں کو دیکھتے ہیں بالخصوص جو فریش گریجویٹس ہیں ہمارے, یا جو اب اس دہلیز پر پہنچ چکے ہیں جب انہیں کوئی آمدنی کا ذریعہ تلاش کرنا ہے, تو وہ بھی بےچارے جو ہے وہ تنگی کا شکار ہوتے ہیں اور مایوسی کا شکار ہونے لگتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ یہ آمدنی کے ذرائع کیسے بحال ہوں, یا یوں کہہ لیجیے کہ غربت کیسے دور ہو, تنگی کیسے دور ہو, اس کا کوئی حل ہو, کوئی ایسے مدنی پھول ہوں کہ ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین سن رہے ہیں ان کو بھی فائدہ ہو, ہمیں بھی فائدہ ہو.
دیکھیے, غربت جو ہے ہمارے معاشرے کا حصہ ہے, زیادہ تر غریب لوگ آباد ہیں, اور پھر ایک وہ ہیں جو کم متوسط درجے کے ہیں, پھر پورے متوسط درجے کے ہیں, اور پھر رچ فیملیز آ جاتی ہیں. اور غربت دور کرنے کے میری نظر میں تین اسباب ہیں.
ٹھیک ہے,
تعلیم,
ٹھیک,
ہنر مندی اور تجارت.
ٹھیک
ہے, یعنی ایک غریب آدمی جیسے تیسے کر کے اپنے بچے کو جب تعلیم دلواتا ہے,
ٹھیک ہے,
تو اب وہ بچہ آگے بڑھتا ہے, اس کے آگے بڑھنے کے, اس کے ترقی کرنے کے. مثال کے طور پر اگر اس کو نارملی کسی ماں باپ نے بی اے بھی کروایا ہے, تو یہ بچہ ڈپٹی کمشنر بھی لے سکتا ہے, سی ایس ایس کا امتحان پاس کرے اور میرٹ پہ کہیں بھی چلا جائے.
ٹھیک,
کمیشن کا امتحان پاس کرے, فوج میں بطور آفیسر بھرتی ہو جائے. تعلیم جو ہے وہ, اب یہ بچہ جب کسی اچھی پوسٹ پر چلا جائے گا تو لامحالہ اس گھرانے کی انکم بڑھے گی.
ٹھیک ہے,
اس گھرانے کی جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہوں گی. تو تعلیم ایک بڑا سبب ہوتی ہے غربت کو ختم کرنے کے لیے. تو نارملی ظاہر بات ہے جو بڑی عمر کے افراد ہیں اور پہلے سے روزی روٹی کی فکر میں لگے ہوئے ہیں اور تعلیم نہیں پا سکتے, تو وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلوا کر آگے جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں.
ٹھیک,
دوسری چیز ہے ہنر مندی. اب ویسے تو آج کے دور کے اندر ہنر مندی کے لیے بھی تعلیم ایک بڑی اہمیت کی حامل ہے, دوسری چیز جو ہے وہ ہے ہنر مندی.
ٹھیک,
اب ہنر مندی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ٹیکنیکل کالج موجود ہیں.
ٹھیک,
جہاں پر کوئی ڈپلوما جی الیکٹریکل انجینئرنگ میں ہے, کوئی انجینئرنگ میں ہے, کوئی سول انجینئرنگ میں ہے,
چھوٹے بڑے مختلف.
پھر بی ایس کے لیول پر جائیں گے آپ تو پوری انجینئرنگ وہ بھی ہنر مندی ہے.
ٹھیک,
لیکن میں اس ہنر مندی کی بات نہیں کر رہا, میری مراد یہ ہے کہ ایک لیزر مشین چلتی ہے.
ٹھیک ہے,
کوئی یہ سیکھ لیتا ہے.
ٹھیک ہے,
بائک کیسے بنتی ہے کوئی یہ سیکھ لیتا ہے.
ٹھیک,
گاڑیوں کا کام سیکھ لیتا ہے.
ٹھیک ہے,
مختلف جو پیشے ہیں جس میں ہاتھ کے ذریعے جو ہے وہ مہارت دکھائی جاتی ہے.
ٹھیک
ہے, تو ہنر مندی کے ذریعے بھی بندہ آگے بڑھتا ہے, محنت کرتا ہے. مطلب یہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ان کے اندر انویسٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک بندہ جو ہے وہ سیکھ رہا ہے، کسی کے پاس کام کرتا ہے، آگے چل کر یہی اپنا اپنی وہ دکان کھول لے، اپنی ایک شاپ کھول لے، اور یہ خود میکینک کے طور پر ڈفرینٹ اس کی
اپنا ورک شاپ بنا
چاہتے ہیں، کوئی الیکٹریشین کے طور پر، کوئی میکینک کے طور پہ، کوئی کسی اور طور پر.
ٹھیک ہے،
دیکھا جائے گا کس ایریا میں کیا انڈسٹری ہے، اسی اعتبار سے جو ہے وہ ہنر مندی بندے کو آگے لے کر جاتی ہے. ایریا میں انڈسٹری نہیں ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے شہروں کی آبادی مسلسل بڑھ رہی ہے. اس کے بڑھنے کی وجہ یہی ہے کہ جن ایریاز میں انڈسٹری نہیں ہے اس ایریا کے لوگ جو ہیں پھر بڑے شہروں میں آتے ہیں، یہاں مختلف جو ہے وہ پیشوں کو اختیار کر کے اپنا روزگار کماتے ہیں اور اپنی غربت کو دور کرتے ہیں.
ٹھیک،
تیسری جو چیز ہے وہ تجارت ہے. ایک غریب آدمی کا بیٹا بھی جو ہے وہ تجارت شروع کرتا ہے، آہستہ آہستہ وہ محنت کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے. امیر آدمی ہے، اس کی اولاد اس کے کاروبار کو مزید ترقی دیتی ہیں. تو یہ جو تین اسباب ہیں، تعلیم، ہنرمندی اور تجارت،
جی،
یہ ایسے بنیادی اسباب ہیں جو غربت کو دور کرتے ہیں، ان کو اختیار کر کے غربت دور ہو جاتی ہے. اصل چیز ہے حرکت میں برکت ہے، محنت میں عظمت ہے. محنت ہی نہ کریں، کتابیں لے کے بیٹھے رہیں تو وہ تعلیم کچھ نہیں دے گی. ہنرمندی کے اندر بھی یہی ہے کہ آپ کسی جگہ کام تو کر رہے ہیں، آپ ایک آدمی اس کی طبیعت اخاز ہے، وہ پک کرتا ہے، جلدی آگے بڑھتا ہے. ایک وہ ہے کہ بس اس کی اوزار اٹھانے میں عمر گزر جاتی ہے، یا اپنے آپ کو وہ اپنی منزل کو وہ بڑا نہیں کرتا، آگے نہیں سوچتا، وہ وہیں رہ جاتا ہے. تجارت کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ٹھیلے سے جو ہے نا وہ فرنچائز تک چلا جاتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فرنچائز نیچے آ جاتے ہیں. تو ہر چیز کے اندر پھر محنت اور دیانتداری اور جو پروفیشنل ایٹیٹیوڈس ہیں ان کو بندہ یوٹیلائز کرتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے.
ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ اچھے مدنی پھول آ گیا. میرا جو سوال تھا مفتی صاحب کی جو آگے کی گفتگو تھی اسی میں جواب آ گیا، آپ کی کال کی طرف بڑھتے ہیں. اور
نہیں، وہ سوال ایک الگ سے مستقل سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں میڈیا میں،
جی،
اخباروں میں، وہ یہی ہے کہ جناب بے روزگاری صرف یہاں کا رونا نہیں ہے، یورپ میں، امریکہ میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے، حالانکہ وہاں تعلیم موجود ہیں. بات یہ ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ مطلب جس طرح جس وقت پاکستان بنا،
جی،
جس کی میٹرک ہوتی تھی تو سمجھا جاتا تھا کہ تو کلرک بابو ہیں جناب،
جی، بہت پڑھے لکھا،
میٹرک کی وہ ویلیو تھی.
جی،
پھر ایک دور یہ آیا کہ جناب اب جو اکیڈمک تعلیم ہے انٹر تک ہونی چاہیے، پھر بی اے تک ہونی چاہیے. آج کے دور کے اندر جو اکیڈمک تعلیم ہے،
جی،
وہ صرف ڈگری دیتی ہے، وہ نوکری نہیں دلا سکتی. ہر شخص کو نوکری نہیں دلا سکتی. کچھ
ابھی تو آپ نے فرمایا کہ
اس کی تفصیل بھی حاشیہ بھی ہوتا ہے نا،
جی جی،
تشریح بھی ہوتی ہے ہر بات کی. بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ پروفیشنل اسکل جو ہیں وہ ضروری ہیں.
ٹھیک،
جیسے آپ کے پاس بی اے کی ڈگری تو آپ کمپیوٹر نہیں چلا سکتے.
ٹھیک ہے،
تو آج کی ہر نوکری جو ہے وہ کمپیوٹر کے ساتھ ریلیٹ ہو رہی ہے.
ٹھیک ہے،
بی کام تو آپ نے کیا ہوا ہے، آپ اکاؤنٹنٹ کیسے بنیں گے، آپ کو ایکسل چلانا نہیں آتا.
ٹھیک ہے،
تو اس طریقے سے ہر انڈسٹری کے اندر اکیڈمک تعلیم کے ساتھ ساتھ جو پروفیشنل ڈپلوماز ہیں یا اسکلز ہیں، چھوٹے چھوٹے شارٹ کورسز ہیں، اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے. تو جو لوگ صرف اکیڈمک تعلیم پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ پیچھے رہ رہے ہیں. تو یہ خبریں جہاں کی بھی ہیں وہاں بھی یہی ایشوز ہیں کہ اب تعلیم حاصل کون سی کرنی ہے، آج کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی مارکیٹ ہے، ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے تعلیم حاصل کی جاتی ہے.
ٹھیک ہے، کال دیجیے جی.
کام تجارت میں مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا ہے کہ بعض اوقات کمپنیاں اس طرح کرتی ہیں کہ جس طرح انہوں نے آرڈر لے لیا لاہور سے، اور وہ آرڈر ان کو جو ہے نا ان کا آفس ہے اسلام آباد میں، اور آرڈر ریپلیس کرنا ہے ان کو کشمیر میں، تو وہ اسلام آباد سے لاہور فیکٹری کو فون کرتے ہیں کہ یہ ہمارا آرڈر ہے اور آپ کشمیر میں بھیج دے گا. اب یہ جو مسئلہ قبضہ والا ہے، تو قبضہ اگر ہوتا نہیں ہے تو یہ مال لاہور سے کشمیر جاتا ہے، اسلام آباد نہیں آتا، تو اگر اللہ نہ کرے نقصان ہوتا ہے تو وہ کس کے ذمہ ہوگا، اور کیا اس طرح بغیر قبضہ کے کیا جو ہے وہ بیع ہو جاتی ہے، تجارت ہو جاتی ہے؟
حدیث پاک ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیع ما لم یدمن، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خرید و فروخت سے منع فرمایا کہ جس میں آپ نے وہ مال بیچا ہو جو آپ کی زمان میں نہ آیا ہو، آپ کے رسک میں نہ آیا ہو.
ٹھیک.
قبضے کا دوسرا نام رسک میں آنا ہے.
ٹھیک.
اور وہی سوال یہ کر رہے ہیں.
جی.
تو دیکھیں قبضے کی اہمیت ہی اسی لیے ہے کہ ایک بال جب تک آپ کے رسک میں نہیں آتا تو قبضہ نہیں ہو سکتا. جب آپ اپنا قبضہ کریں گے، سامنے والا آپ کو ڈلیوری دے دے گا، تو وہ بری ذمہ ہوگا. جس فیکٹری سے آپ لے رہے ہیں وہ بری ذمہ ہو گیا. اب یہ تین لوگ انوالو ہیں، اب یہ پریشان ہے کہ راستے میں کچھ ہوا تو کس کا ذمہ ہوگا.
جی.
یہ اسی لیے پریشان ہے کہ انہوں نے قبضہ نہیں لیا. اچھا، اس کا ایک طریقہ موجود ہے. جب یہ مال اٹھوانا ہو تو یہ اپنی گاڑی بھیجے.
ٹھیک
ہے. اپنی گاڑی بھیجنے کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام آباد سے گاڑی بھیجیں گے، بھلے وہ گاڑی لاہور سے بک ہو.
ٹھیک ہے.
لیکن اس گاڑی کا کرایہ یہ پے کریں گے.
ٹھیک ہے.
اور یہ طے ہوگا کہ اس گاڑی میں مال لوڈ ہوتے ہی اس فیکٹری کی ذمہ داری ختم،
جس نے بیچا.
جس نے بیچا
اولین جو فروخت کن.
جی. اب وہ رسک جو ہے ٹرانسفر ہو گیا ان کے ذمے، اور اس گاڑی کا کرایہ بھی یہی دیں گے.
ٹھیک.
اب ان کا قبضہ ہو گیا. جب ایسی کیفیت ہو جائے پھر یہ آگے والے کو بھیج دیں، فون پہ فون کر دیں کہ بھائی اتنا مال ہم نے آپ کو بیچا اس قیمت پر.
ٹھیک.
اور پہنچ پر بیچ رہے ہیں ہم آپ کو. اب پہنچ پر ان کو بھیج دیں، پورے راستے کا رسک اب ان کے ذمے ہے. سامنے والے کو مال مل جائے گا، اس کی ڈیل ہوئی ہے، جو قبضے کی شرط تھی وہ بھی پائی گئی.
تو مجھے بھی قبضہ جو ہوا ہے گاڑی میں ڈالتے ہی مال ہو گیا، مطلب یہ کسی فرد کے تحت قبضہ ہوا ہے یا گاڑی میں مال اپلوڈ کرنے سے ہو گیا؟
دیکھیے مسئلہ یہ ہے نا کہ جب کوریئر والا آتا ہے اور پیکٹ آپ کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے، اب کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کا قبضہ ہو گیا.
ٹھیک ہے.
ایسا ہی ہوتا ہے نا،
پرسن کے ہاتھ میں رکھا نا،
ایسا ہی ہوتا ہے نا. اب وہ جو گاڑی والا ہے وہ اس کا آدمی ہے، کرایہ اس نے دینا ہے.
ٹھیک ہے.
تو جب اس کے بھیجے ہوئے نمائندے کے سپرد وہ مال ہو گیا، اس کا قبضہ ہو گیا.
یعنی وہ جو گاڑی لے کر گیا ہے شخص، جو ڈرائیور ہے،
جی،
تو وہ ان کا نمائندہ ہو گیا. اب اس کے قبضے میں آتے ہی ان کا قبضہ تصور کیا جائے گا اور یہ درست ہو جائے گا. ٹھیک ہے.
اس کے بعد پھر ان کو اگلی ڈیل کرنی ہوگی.
اچھا، پہلے ڈرائیور قبضہ کرے گا جی، اور پھر جو ہے وہ کشمیر والی پارٹی ہے جہاں کی بھی جگہ.
تو فونوں پر سارے معاملات ہو جاتے ہیں، آسان ہے.
ٹھیک ہے جی. تو یہ جواب مل گیا. مجھ سے اب ایک سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو ہوتی ہے پرندوں کی خرید و فروخت. اچھا، پرندہ سامنے ہے اور اس کو بھیج دیا گیا بھائی اتنے کا ہے، اور ڈیلنگ ہوئی اور بھیج دیا. دوسرا یہ ہے کہ پرندے کی کیٹیگری بیان کر دی گئی کہ مثال کے طور پہ جی مجھے فشر چاہیے، ایک طوطی کی ایک قسم فشر چاہیے، اور اس رنگ کے چاہیے، اور بچے نہیں چاہیے، پورے چاہیے، یعنی ان کی عمر پوری ہو، اور مجھے دو درجن دے دیں یا تین درجن دے دیں یا سینکڑوں جو بھی چاہیے. اور اس طریقے سے سودا ہو گیا تو کیا درست ہوگا؟
پرندے کہاں ہوتے ہیں؟
پرندے تو ابھی موجود ہی نہیں.
یعنی موجود تو ہوں گے کہیں نہ کہیں،
مطلب اس کے
بیچنے والے کی ملکیت میں نہیں ہے.
اس کی ملکیت میں بھی ہیں، اگر
بیچنے والے کی
دونوں صورتیں ہوتی ہیں، اس میں اس کی ملکیت میں بھی ہوتے ہیں بعض اوقات، اور وہ اس کی ملکیت میں نہیں ہوتے، وہ مارکیٹ سے اٹھاتا ہے. دونوں صورتیں
دیکھیں، اگر تو ملکیت میں موجود ہے بیچنے والے کی،
جی،
سودے کے وقت،
ٹھیک ہے،
تو کسی قسم کی خرابی لازم نہیں آئی.
ٹھیک ہے. اور اگر مارکیٹ سے وہ جمع کر کے دیتا تو آرڈر دیا کہ جی مجھے 100
تو دیکھیں، اس آرڈر کو کنفرم نہ کرے.
ٹھیک ہے.
کہیں کہ یہ آرڈر ہمارا کوئی پکا نہیں ہے، وعدہ ہے صرف، ہم دیکھتے ہیں مارکیٹ کیا صورتحال ہے، مل جائیں گے تو آپ کو فون کر دیں گے، کنفرم کر دیں گے، خرید لیں، خریدنے کے بعد ملکیت میں آ گئے، قبضے میں لے لے، پھر سامنے والے سے ڈیل کر لے.
ٹھیک ہے. مجھ سے ایک سوال اور پرندوں سے متعلق، پھر آگے بڑھتے ہیں.
جی.
اور وہ یہ ہے کہ جیسے پرندوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے،
لگتا کسی نے کہا تھا کہ مفتی صاحب سے جا کے یہ سوال ضرور کیجیے گا. چلیں کر لیں،
یہ تو موقع آ گیا تو میں کر رہا
ہوں. ٹھیک
ہے. دوسرا بڑا وہ ہے کہ پرندے جیسے فروخت ہوتے ہیں، تو ایسے ہی بعض قیمتی پرندے جو بالخصوص ہوتے ہیں، ایک تو آرڈنری سے پرندے ہوتے ہیں جن کی عام قیمت ہوتی ہے، وہ
جی.
قیمتی پرندے جو ہوتے ہیں ان کے بعض اوقات انڈے بھی فروخت ہوتے ہیں. یہ شاید کم ہوتا ہوگا، میں نے تو دیکھا نہیں، لیکن کسی نے واقعتاً پوچھا تھا. تو انڈوں کی خرید و فروخت پرندوں کی، اب وہ عام انڈوں کی قیمت تو نہیں بکتے، وہ تو زیادہ قیمت پہ بکتے.
بھائی انڈے فروخت ہوتے ہوں یا ڈنڈے فروخت ہوتے ہوں، کوئی عجوبہ تو نہیں ہے نا، ہم تو روزانہ انڈے خریدتے ہیں جا کے بیکری سے.
ٹھیک.
تو انڈوں کی خرید و فروخت کو ناجائز چیز تو نہیں ہے. ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے کہ انڈے تو ابھی دیے نہیں ہوتے، اس نے پہلے سے بک جاتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے. چیز موجود ہو ملکیت میں آ جائے پھر اس کو بیچا جائے گا.
ٹھیک ہے. وہ سب تاجر اسلامی بھائیوں کے آپ نے ابھی کچھ وہ دیے تھے مدنی پھول دیے تھے غربت مٹانے کے حوالے سے, تو ایک چیز یہ دیکھنے میں آ رہی ہے معاشرے میں, میری اپنا آبزرویشن ہو سکتا ہے غلط ہو, آپ اس کی تصدیق یا تردید فرمائیں گے, وہ یہ کہ جو ایکسپینسز ہیں, ایک ہوتی ہے انکم ہو رہی ہے ہماری, اب دوسرے ہیں ایکسپینسز. تو میری فیلنگ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو انکم آ رہی ہے ہم اس کو تو دیکھ نہیں رہے اور ایکسپینسز اپنے بڑھاتے جا رہے ہیں. کچھ تو وقت کے لحاظ سے بڑھیں کہ اگر ہم اپنے آبا و اجداد کو دیکھیں, اپنے والدین کو دیکھیں اور ان کے والدین کو دیکھیں, تو ان کے جو ادوار تھے اس میں ایکسپینسز لمیٹڈ تھے, کچھ ایسے ایکسپینسز تھے جو اس دور میں بہرحال ضروری خیال نہیں کیے جا سکتے تھے, لیکن آج وہ ضروری ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایکسپینسز ایسے ہیں کہ جو ہم نے بڑھا لیے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی ہم معاشی طور پر بھی تنگی میں آتے ہیں, اور جب ہم معاشی طور پر یعنی آمدنی محدود ہے, ایکسپینسز زیادہ ہیں, اور اس میں جب کھینچا تانی ہوتی ہے تو پھر ایک ذہنی سکون جو ہوتا ہے وہ بھی غارت ہوتا ہے. اس حوالے سے آپ
دیکھیے, ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ جس نے غربت دیکھی ہے محنت وہی کرتا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ ایسا یہ جملہ کیوں کہا گیا, اس لیے کہا گیا جس نے تنگی دیکھی ہے, جس نے وہ اپنا زمانہ دیکھا ہے کہ جب روٹی کی بھی تنگی ہوتی تھی,
ٹھیک ہے,
جب جو ہے کچھ سفر کرنا اور پیسے نہیں ہوتے تھے, عید آئی ہے کپڑے نہیں ہوتے تھے, جوتے نہیں ہوتے تھے,
جس نے فیس کیا اس نے,
جس نے یہ زمانہ دیکھا ہے تو وہ یاد کرتا ہے اپنے ماضی کو اور پیسے کو طریقے سے خرچ کرتا ہے,
ٹھیک,
یا اس کے دل کے اندر غریبوں کا احساس ہوتا ہے کہ میں یہ بیٹھ کے 3000 روپے جو ہے وہ ایک کھانے پہ خرچ کر آ جاؤں گا. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو پورے مہینے 3000 روپے ان کو نہیں ملتے, کچھ گھرانے ایسے ہیں,
ٹھیک,
تو یہ احساس جو ہے ایک تو اسراف سے روکے گا اس کو, اور بعض اوقات اسراف ہم ٹھیک ہے نہیں کہیں گے, لیکن یہ ضرور ہے کہ ہاتھ تنگ کیا جا سکتا تھا,
ٹھیک ہے, مینج کیا جا سکتا تھا,
ممکن تھا,
ٹھیک ہے.
تو اب جس نے یہ حالات نہیں دیکھے, یہ بھی ضروری نہیں کہ اس کے دل میں غریبوں کا احساس نہ ہو, ایسا نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اصل چیز ہے کہ ترجیحات کیا ہیں. ایک آدمی بہت کماتا ہے اور وہ غریبوں کا بھی خیال رکھتا ہے, ضروریات بھی اس کی پوری ہو جاتی ہیں, بچت بھی ہو جاتی ہے اور کام بھی اچھا چل رہا ہے, ٹھیک ہے, کسی قسم کا اعتراض کرنے کی کیا آ جاتا ہے,
ٹھیک,
مطلب ایک آدمی کو اگر ہم ملامت کریں گے تو دیکھا ہی جائے گا کہ وہ کیا غلطی کر رہا ہے,
ٹھیک,
جب ہی ہم اس کہیں گے کہ یہاں کوئی غلط کام ہو رہا ہے یا یہ ادا یا یہ طرز عمل درست نہیں ہے. کیا ہوتا ہے عام طور پر, میں ایک سٹوری پڑھ رہا تھا بی بی سی پر, جو کھلاڑی ہوتے ہیں وہ غریب کیوں ہو جاتے ہیں,
کھلاڑی غریب ہو جاتے ہیں,
کیوں غریب ہو جاتے ہیں, اور یہ ایک ہسٹری دی ہوئی تھی. اب ظاہر بات ہم تو کوئی فین نہیں ہیں لوگوں کے, تو نام نہیں جانتے, فلاں آدمی, میرے لیے سارے نام نئے تھے, لیکن لگ رہا تھا کہ یہ بڑے مشہور نام ہوں گے, باقاعدہ دیا ہوا تھا جی ہاں, یہ آدمی دیوالیہ ہو گیا, یہ آدمی فٹ پاتھ پہ پایا گیا, یہ آدمی خیرات کی روٹیاں کھاتے ہوئے پایا گیا. تو پھر وجوہات بتائی گئی تھی,
ٹھیک ہے,
وجوہات یہ بتائی گئی کہ ایک تو پیسہ جو ہے وہ تیزی سے آتا ہے,
ٹھیک ہے,
اب جو ٹرپ ہوتے ہیں ان کے سرکاری اور اس کے اندر جو 5-star ہر طرح کی سہولیات, اور وہ ٹرپ ہوتے ہیں وقتی,
ٹھیک ہے,
پھر یہ لوگ چاہتے
وہ جو ہے اسپانسر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے,
پھر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا جو ہے نا یہی اسٹیٹس ہر وقت رہے,
ٹھیک ہے,
آمدنی کے ذرائع ہوتے ہیں موسم ہوگا تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. اب آپ دیکھتے ہی ہیں کہ جناب ایک بندہ جو ہے وہ اس کی نوکری چلی گئی, اب وہ کیا کرے گا, ایک بندہ ٹھیک ہے کمایا ہے, اب اس کی بھی ایک عمر ہوتی ہے. تو یوں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جس وقت پیسے کی بڑی ریل پیل ہوتی ہے تو وہ پھر آگے سے آگے بڑھے چلے جاتے ہیں, آگے سے آگے, لگژری سے لگژری, ہر چیز کے اندر ان کو لگژری پن چاہیے ہوتا ہے,
ٹھیک ہے,
اور بلا کر یہ ہوتا ہے کلاش ہو جاتے ہیں. تو یہ جو طرز عمل ہے, یہ طرز عمل مذموم ہے دنیاوی اعتبار سے,
ٹھیک,
کہ انہوں نے اپنے آپ کو بیلنس نہیں رکھا, انہوں نے اپنے آپ کو
بجٹنگ نہیں کی اپنی,
معتدل نہیں رکھا. زندگی کی ظاہر بات ہے رولز ہوتے ہیں,
ٹھیک ہے,
ان رولز کو سامنے رکھ کے اگر زندگی گزاری جائے تو یہ ہے کہ بہتری آتی ہے. میں مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں، میرے دو بچے اسکول جاتے ہیں، کورس ان کو لینا تھا
جی،
باقاعدہ اناؤنس ہو چکا تھا جی فلاں تاریخ کو کورس چاہیے، میں کورس دلوا بھی سکتا تھا، لیکن میں نے کہا کہ بچوں کے اندر جو ہے نا جو اس وقت ایک وہ ہے جی فلاں تاریخ کو چاہیے، ان کے اندر تھوڑا سا احساس پیدا ہو کہ پیسہ بھی کوئی چیز ہے. صرف
یہ آپ کے بچوں
ایک کے سات سال ہے، جو ایک ساڑھے چار سال ہے، میں نے کہا کہ بابا کا تو سیلری آئی نہیں ابھی،
ٹھیک ہے
سیلری آئیں گے تو دلوائیں گے.
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے. اب وہ بےچاروں کے ارمان رہ گئے کہ دو دن ہو گئے، تین دن ہو گئے، چار دن ہو گئے، حالانکہ میں دلوا سکتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ ان کی تھوڑی تربیت ہو. ٹھیک ہے نا. اب یہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات بندہ صرف اولاد کی ڈیمانڈ میں ہی بہتا چلا جاتا ہے، تو ظاہر بات ہے اولاد کی بھی تربیت کرنی پڑے گی کہ کتنی انکم ہے، کس طریقے سے کام لینا ہے، کس طریقے سے کام نہیں لینا، یہ سارے معاملات ہیں.
مجھ سے ویسے تو شاید انہونی تو نہ ہوئی ہے، سینکڑوں ہزاروں بلکہ میں کہوں تو لاکھوں گھروں میں شاید ایسا ہوتا ہو، اور ایک بہت بڑی تعداد تو بچوں کی ایسی ہے کہ جو اسکول ہی نہیں جاتی، وقت ختم ہو گیا، لیکن پھر بھی سوال یہ مطلب کہ عمومی طور پہ والدین یہ سوچتے ہیں، چاہے وہ پیچھے سے ویل آف ہوں، چاہے انہوں نے تنگ زندگی گزاری ہو، لیکن ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کے چہرے پہ کرب نہ آئے، اس کا دل مطلب وہ اداس نہ ہو، اور جو بھی فرمائش یہ کر رہا ہے بالخصوص شریعت کے دائرے میں رہ کر کر رہا ہے، جائز فرمائش کر رہا ہے، کل بھی پوری کرنی ہے تو آج ہی پوری کر دو، آج خوش ہو جائے گا. تو اب اتنی چھوٹی سی عمر سے ٹریننگ.
دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ کوئی چیز لوہے پر لکیر نہیں ہوتی، اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں. میں نے جو اپنے ماں باپ سے سیکھا ہے میں نے وہ اختیار کیے کی باتیں. کوئی اگر کوئی اور طریقہ اختیار کرتا ہے تو اس کو ملامت تو نہیں کریں گے،
ٹھیک ہے،
لیکن بہرحال بچے کی تربیت ہونی چاہیے.
جی بالکل ہونی چاہیے. کتابوں میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے تربیت اولاد، مختصر سی کتاب ہے، جو صاحب اولاد ہیں انہیں ضرور پڑھنی چاہیے، اور جن کا مستقبل میں ظاہر سی بات ہے کہ ایک عمر ہوتی ہے، اس کے بعد شادی بھی ہونے ہوتی ہے اور پھر بچوں کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، تو آپ جو غیر شادی شدہ ہیں میں تو کہوں گا آپ بھی پڑھ لیں، اور اس میں بہت ساری باتیں تو ایسی ہی ہیں جن کی رعایت شادی سے پہلے کرنے کی ہے اور بچوں کی ولادت سے پہلے کرنے کی ہے، تو وہ آپ کے لیے بہت مفید رہے گا. اور یہ اعتدال کی ایک صورت ہے، اہل علم نے بیان کیا ہے، دانشوروں نے بیان کیا ہے، جہاں دیدہ افراد نے بیان کیا ہے کہ آپ پہ جتنی ہی فراخی ہو لیکن بچوں کی تربیت کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کی ہر خواہش کو فوری طور پہ پورا نہ کر دیا جائے. یقیناً ہر گھر کی اور ہر والدین اور ہر بچوں کی صورتحال ڈیفرنٹ ہوگی، جو آپ کے لیے بہتر ہو، شریعت اجازت دیتی ہو تو بالکل اس راہ کو اپنائیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احساس کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے احساس.